جنت البقیہ یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ،
ڈھارس بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله الاعظم في الارضين روح وارواح العالمين لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ درود بيجي محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ ایذن محترم، آج ہم ایک ایسے عنوان کو لے کر یہاں پہ جمع ہوئے ہیں جو بظاہر ایک خاص واقعے کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کراتا ہے، لیکن اس خاص واقعے میں یعنی یوم انعدام جنت البقیع میں اور دوسرے تمام واقعات میں جو آج تک رونما ہو رہے ہیں سورہ زمین پر، ایک چیز قدر مشترک ہے اور وہ ہے ظلم و ستم۔ جس طرح عدل اور انصاف کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، تصور کی جا سکتی ہیں، اسی طریقے سے ظلم کی بھی مختلف شکلیں متصور ہیں۔ کچھ ظلم انفرادی سطح کے ہوتے ہیں، کچھ ظلم اجتماعی سطح کے ہوتے ہیں، کچھ ظلم سیاسی نوعیت رکھتے ہیں، کچھ ظلم ثقافتی نوعیت کے حامل ہوتے ہیں، کچھ ظلم اخلاقی ہوتے ہیں اور کچھ ظلم مالی ہوتے ہیں۔ اس بنا پر بہرحال ان تمام واقعات میں، خواہ وہ انہدام جنت البقیع کے حوالے سے ہو یا آج تک جو کچھ بھی واقعات رونما ہوئے ہیں، اس میں ایک چیز جو قدر مشترک ہے وہ ہے ظلم و ستم۔ اور یہ ظلم و ستم در حقیقت اتنی اہم چیز ہے کہ جس پر ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالقول، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ اونچی آواز میں بات کی، الا من ظلم، مگر یہ کہ جس پہ ظلم ہوا ہے، جو مظلوم واقع ہوا ہے، اس کو اپنی آواز احتجاج بلند کرنے کا حق ہے۔ خود قرآن سے ثابت، ہم کہتے ہیں جناب آپ احتجاج کر رہے ہیں، قرآن سے دلیل دیجیے، یہ قرآن کی آیت موجود ہے، قرآن کی دلیل موجود ہے کہ جس پہ ظلم ہوا ہے وہ جہر کے ساتھ، علل اعلان، صوت عالی، اونچی آواز میں اپنی آواز کو بلند کرے اور جو ظلم ہوا ہے اسے بیان کرے۔ اس لیے کہ اسلام کی منطق یہ ہے کہ اگر ظلم ہو اسے برداشت کیا جائے، برداشت بعین معنی کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، سکوت اختیار کیا جائے، وہ بھی ظلم برابر کا شریک ہے۔ اور عجیب مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، دیکھیے اہل بیت بارگاہ ہو، گنبد اور در و دیوار ہو، بام و در اور خدام ہو، عطریات ہو، خوشبوجات، ان سب کے محتاج نہیں ہیں۔ آیت اللہ جواد عاملی ایک جگہ تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جب آپ جنت البقیع جائیں تو دروازے اپنے جوتے اتار لیں، تو کسی کا کیوں کہا کہ جب آپ امام رضا کے حرم میں جاتے ہیں تو جوتے باہر اتارتے ہیں، جب ہم معصومہ قوم کے حرم میں جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، جی کہیں یہ تو آپ ایک امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یہاں چار امام کی بارگاہ ایک وقت میں موجود ہے۔ بات صرف حساسیت کی کہ آپ جنت البقیع کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، وہ عالم چونکہ حساس اس نے کہا کہ پاب رہنا جاؤ، جس طرح دوسرا ائمہ ادب کا تقاضا یہ ہے پاب رہنا جاؤ، یہ حساسیت ہے. اور یہاں پر جتنے افراد موجود ہیں یہ ہماری حساسیت کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم اس تاریخی ظلم و ستم کے مقابلے میں کتنے حساس ہیں. آپ کے سامنے ہماری حساسیت یہاں پتہ چل جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی جلوس پہ کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی علم شہید ہو جاتا ہے، مسجد شہید ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، امام بارگاہ شہید کر دیں، انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، ہم سب وہاں پہنچتے ہیں بڑی تعداد میں. یہ حساسیت ہے نا ہماری کہ ہم زندہ قوم ہونے کی صفت رکھتے ہیں اور وہاں جمع ہوتے ہیں اور آواز احتجاج بلند کرتے ہیں. لیکن یہ کیسا تاریخ کا واقعہ ہے کہ بیک وقت چار ائمہ بشمول بروایت دیگر جناب فاطمہ زہرا کی قبر وہاں موجود ہے. اور صرف یہ نہیں، اہل بیت علیہ السلام، امہات المومنین، صحابہ اکرام، تابعین و تبع تابعین، 10,000 سے زیادہ معتبر ہستیاں ان چاروں کیٹیگریز جو میں نے بیان کی ہیں چاروں پانچوں ان وہاں پہ دفن ہیں. یہ ہماری حساسیت کو شو کرتی ہے کہ ہم کتنے حساس ہیں ظلم کے بارے میں. یعنی ابھی کوئی واقعہ ہو تو ہم سب جمع ہو جائیں گے، لیکن تاریخ میں اتنا بڑا ظلم ہوا. پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی حساسیت کو ظاہر کریں. یہ جو صورتحال آج یہاں نظر آ رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ امہات المومنین ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت علیہ السلام ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین، اس میں شیعہ سننے کا مسئلہ نہیں ہے. جیسے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جنت البقیع کی ابتدا 3 شعبان 3 ہجری کو ہوئی، حضرت عثمان مغعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، اور رسول اللہ نے کہا کہ ان کو وہاں دفنایا جائے، کیونکہ مدینے میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے، اسلامی حکومت سے پہلے دوسری جگہ دفنایا کرتے تھے جو کافر اور مشرک تھے، لیکن مدینے میں اسلامی حکومت کے قیام کے بعد رسول اللہ نے حکم دیا کہ یہاں دفنایا جائے. پہلا جنازہ جو وہاں دفن ہوا رسول اللہ کے صحابی حضرت عثمان بن مغعون ذوئے سے مغعون، اور وہاں پہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے وہاں پہ قبر پہ پتھر رکھا تھا نشانی کے طور پر. جب خلیفہ سمو حضرت عثمان کا انتقال ہوا تو ان کو کسی وجوہ کئی وجوہات کی بنا پر نہیں دفن ہونے دیا گیا، تو ان کو دوسرے حصے میں جو اس سے ملحق تھا وہاں دفن کیا گیا. جب مروان کی حکومت آئی تو اس نے وہ جو حد فاصل تھی دونوں قبرستانوں کے درمیان اس کو ختم کر دیا، اور حضرت عثمان بن مغعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جو پتھر لگا تھا اس کو اٹھا کے خلیفہ سبوم کی قبر پر لگا دیا. لا یکون حجر حتی یعرف ہو گئے، کہ جب کوئی پتھر ہی نہیں ہوگا تو عثمان بن مغعون کی قبر کی شناخت نہیں ہوگی. تو یہ وہاں سے ابتدا ہوئی ہے. بہرحال میں تاریخی واقعات میں جانا نہیں چاہتا، سنتے رہتے، پچھلے سال بھی میں یہاں پر آیا تھا اور مجھ سے پہلے بھی علماء نے گفتگو کی ہوگی کریں گے. میں اس واقعے کے جو سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں اور ان کو فی زمانہ جو ہماری ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں ان کی جانب آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں. درود بھیجیے محمد وال محمد. وہ کہ سورہ حج کی 32 آیت کی تلاوت کا اشارہ حاصل کیا کہ جو شاعر الہی کی تعظیم کرے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ تمہارے دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے. یہ تعظیم کیا ہے، شاعر الہی کیا ہیں اور دلوں کے تقویٰ سے کیا مراد ہے. بہرحال یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، دلچسپ موضوع ہے جس پہ گفتگو ہونی چاہیے. یعنی ٹرائنگل جو بن رہا ہے، شاعر الہی، تعظیم اور در حقیقت تقویٰ قلوب یعنی دلوں کا تقویٰ. کہ وقت ادامے گنجائش نہیں ہے، میں اس کے سیاسی پہلوؤں کو اور فی زمانہ جو کچھ بھی حالات ہو رہے ہیں، حالات حاضرہ سے متعلق جو کچھ بھی اس وقت شام میں ہوا، عراق میں ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے، ان تمام حالات کو اس واقعے کے تناظر میں پیش کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجیے محمد وال محمد. تو پہلی بات یہ کہ حساسیت دکھانی ہے، سینسیٹیو ہونا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ پیرالائز ہو جاتے ہیں، مفلوج ہو جاتے ہیں، بے حس ہو جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھو کبھی کبھی ڈاکٹر جو ہے وہ پین کی نوک سے ان کے ہاتھ پر یا پیر کے تلوے پر اس کو ہلکا سا ذرا دباؤ کے ساتھ اس کو پھیرتا ہے، یا کسی چابی سے جو ہے اس کو پھیرتا ہے تاکہ حساسیت دیکھے कि ये हसास है कि नहीं है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। नॉर्मल आदमी जैसे ही आप कोई चीज़ उसकी जिल्द पर मस करेंगे, टच करेंगे, वो फौरन अपना पैर या हाथ खींच लेगा। ये सेंसिटिव होता है इंसान। लेकिन वो मरीज की जिसकी हिस ख़त्म हो गई है, मफलूज हो गया है, पैरालाइज हो गया है, बेहिस हो गया है जिस्मानी लिहाज से, उसको कोई असर नहीं होगा। ये वाकया हमारी हसासियत को शो करता है कि हम कितने हिस्सदार हैं। ये हिस्से ज़ाहिरी नहीं है जो इस वाकये में, ये हिस्से मानवी है, हिस्से ईमान है, हिस्से रूहानियत है, हिस्से आखरत है कि हम आखरत के लिए कितने हसास हैं, दीन के लिए कितना हसास हैं, ईमान के लिए कितना हसास है, वो आपके सामने है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई वाकया हो तो हम सब वहाँ जाएंगे, बल्कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जमा हो जाएंगे। लेकिन इस वाकये के लिए क्यों इतने बेहिस हो गए? उसकी वजह यह है कि उसमें कुछ हमारे मुकर्ररीन उलमा या उसको मनफी अंदाज़ में ज़ाकिर मौलवी मुल्ला का हाथ है। मैं हक बात कहते हुए कतराता नहीं हूं कभी भी। इसको मकतबी रंग दे दिया गया, शिया सुन्नी का रंग देने को। ये भी बाहर का एजेंडा है, ये यहाँ का एजेंडा नहीं है। शिया सुन्नी को लड़ाने के लिए हत्ता अहले बैत को आयतुल्ला खामनाई ने किसी जगह तकरीर की थी, कहा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम आलम इस्लाम के लिए उनकी शख्सियत एक मरकज इत्तेहाद हो सकती है, लेकिन हमने सिर्फ तबर्रबाजी के लिए, जेबों को गर्म करने के लिए, मजलिस को गर्माने के लिए, नारे लगवाने के लिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत को इख्तलाफी बना दिया। जिस अंदाज से उनके फजाइल बयान किए गए, उनकी सीरत बयान की गई, अव्वल तो बयान ही नहीं की जाती, लेकिन जिस अंदाज से बयान किए उसको इख्तलाफी बनाया। इस मसले में भी हमारे जाहिल मौलवी मुल्ला जाकिर ने इस मसले को इख्तलाफी बनाया। अहले बैत शियों के, असहाब तुम्हारे, उम्मतुल मोमिनीन तुम्हारी, फला हमारे। ये इंतहाई गलत तकसीम है, इंतहाई गलत तकसीम है। हसासियत क्यों नहीं है शिया सुन्नी में? शियों में तो फिर भी मकतबे तो शियों फिर भी हसासियत है, लेकिन अहले सुन्नत में बहुत कम हसासियत है। अगर है भी तो वो बहुत ही ऊंची सतह पर उलमा में, रोशन फिक्रों में, खुतबा में और इंटेलेक्चुअल्स में है, निचली सतह पे नहीं है। कि उम्मतुल मोमिनीन का के मज़ारात तबाह कर दिए गए, अहले बैत के मज़ारात तबाह कर दिए गए, इसी तरीके से सहाबाए इकराम के, हमारे जहन में नाम आता है सहाबाए इकराम का, हमारा जहन फौरन सुन्नी की तरफ चला जाता है। इतना गलत है। ये तकसीम जो हुई है ये भी सोची समझी साजिश है कि तकसीम कर दिया जाए, अहले बैत तुम्हारे और उम्मतुल मोमिनीन हमारी, फला साहबी तुम्हारा फला। नहीं, ये तारीखी विरसा है, ये दीन और ईमान का हिस्सा है, लिहाजा इसको तकसीम नहीं होना चाहिए। पहली बात है, दीन और ईमान का हिस्सा इस लिहाज से कह रहा हूँ कि अहले बैत की अजमत और बुर्गजीदा असहाब की सीरत और उम्मतुल मोमिनीन की सीरत हमारे सामने है। पहली चीज़ की तकसीम नहीं होनी चाहिए, हसासियत हमारे अंदर बाकी रहनी चाहिए। और माशाल्लाह से आपके सामने है कि यहाँ पर कितनी हसासियत है। दूसरी चीज़ ये कि इसको तफरीक का जरिया ना बनाए, शिया सुन्नी का मसला नहीं होना चाहिए, यानी इसको मुश्तरका रंग दें। ये उम्मतुल मोमिनीन के कुबूर हों, अहले बैत अलैहिस्सलाम के कुबूर हों, या इसी तरीके से सहाबे इकराम और ताबईन और तबे ताबईन। ताबईन किसे कहते हैं? दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ताबईन यानी वो नस्ल जो सहाबे इकराम के बाद आई और सहाबे इकराम की सीरत को देखते हुए उसने ज़िंदगी गुजारी। तबे ताबईन यानी ताबईन के बाद जो नस्ल आई, जिन्होंने न रसूल को देखा, न मासूम को देखा, न सहाब को देखा, न अहले बैत को देखा, न ताबईन को देखा, उन्होंने ताबईन की पैरवी की। इस तरह सिलसिला चलता रहा यह सिलसिला। चुनांचा इस पर हसासियत हमें शो करनी चाहिए, मुशतरका जद्दोजहद करनी चाहिए। शिया सुन्नी का मसला नहीं है ये आलम इस्लाम का मसला है। और यही वजह है जब हम तकसीम हो जाते हैं तो फिर हमारी कुव्वत टूट जाती है। गो के बज़ाहिर ये जुल्म 1925 में हुआ,
اور وہاں جو قبے و بارگاہ اور گنبد جیسے تاریخ میں لکھا ہے, بہت سارے سیاحوں نے اپنے اپنے سفر ناموں میں اس کا تذکرہ کیا. بہرحال میں تاریخی اعتبار سے اور ہسٹری کے اعتبار سے اس کو ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہا ہوں, وہ آپ سنتے رہتے ہیں اور ممکن ہے کہ یہاں پر بھی آپ اس کو سماعت فرمائیں, وہ انٹرنیٹ پر گزشتہ سال کی بھی یہاں کا پروگرام موجود ہے, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. لیکن جس چیز کی جانب میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, جس کو میں نے پہلے اٹھایا جس ہفتے کو, وہ یہ ہے کہ اس واقعے میں اور دوسرے واقعے میں جو چیز کامن اور مشترک ہے وہ ہے ظلم, اور ہمیں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی, اور یہ ظلم آج تک جاری ہے. آج تک آل سعود نے من مانی توحید کا نام لے کر, ہر چیز کو شرک و بدعت کا نام دے کر اسلام کے اس تاریخی ورثے کو تباہ و برباد کرنا شروع کیا. حتیٰ کہ آپ جائیں انٹرنیٹ پہ دیکھیں کہ وہ وہابی مولوی جو گنبد خضرا رسول اللہ کے حرم مبارک کو گرانے کے لیے بھی اب کھلم کھلا کہنے لگے. ہر چیز موجود ہے انٹرنیٹ پر, انٹرنیٹ کی جہاں خرابیاں برائیاں ہیں وہاں اچھائیاں بھی ہیں. میں اکثر میں کہتا ہوں اپنے نوجوان بچوں سے کہ گوگل آپ کو ایک ورڈ کی میننگ بتا دے گا, دس کیا دس ہزار آپشن دے دے گا, سینکڑوں پیج آپ کے سامنے کھول دے گا, کھولتے چلے جائیے پڑھتے چلے جائیے, لیکن گوگل یہ نہیں بتائے گا آپ کو کہ یہ اتھینٹک ہے یا نہیں, مستند ہے یا نہیں, ضعیف ہے کہ نہیں, یہ نہیں بتائے گا گوگل. اس کے لیے ہمیں دوسری جگہ رجوع کرنا پڑے گا. بہرحال ایک نقطہ تھا جو نوجوان بچوں کے لیے دینا چاہ رہا تھا. ہم کہتے ہیں گوگل نے بتایا ہے, وہ گوگل کوئی خدا رسول کی آیت تو نہیں ہے, قرآن تو نہیں ہے نا, وہ بتا دے گا آپ کو, دسیوں آپشن دے دے گا, لیکن یہ نہیں بتائے گا یہ صحیح ہے یا غلط, ہائیجینک ہے یا نان ہائیجینک ہے, مستند ہے یا غیر مستند ہے, قوی ہے یا ضعیف ہے, وغیرہ وغیرہ. ہر چیز موجود ہے انٹرنیٹ پر اب, اور اب تو آپ نے دیکھا کہ داعش نے یہ گروہ دہشت گرد کا دولت الاسلام فی العراق و شام داعش, انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کعبۃ اللہ کو گرائیں گے, مکہ معظمہ میں حملہ کریں گے. یعنی وہی صفت اور وہی روش جو یزید ابن معاویہ کی تھی ابینی وہی استعمال کی جا رہی ہے. آل سعود کو موقع نہیں ملا کہ وہ رسول اللہ کے حرم یا کعبۃ اللہ کے خلاف کوئی حملہ کرتے, موقع نہیں, لیکن آج انہی کے پروردہ افراد, آج انہی کے پروردہ افراد یہی کام کر رہے ہیں. وہ بانگے دوہل کہہ رہے ہیں کہ ہم کعبے کو گرائیں گے, ہم گنبد خضرا کو گرائیں گے, روضہ نبی کو. یہ ظلم آج بھی جاری ہے, اور آپ نے دیکھا شام میں جو کچھ بھی ہوا, یہی دہشت گرد گروہ پوری دنیا سے دہشت گردوں کو بھیجا گیا, اس کے لیے پوری پلاننگ کی گئی ہے. یعنی آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آج سے چار سال پانچ سال پہلے لکھا جا چکا ہے, اور اب آہستہ آہستہ ان کی تفسیر آ رہی ہے, تفصیل آ رہی ہے. یہ تصور مت کیجیے کہ اچانک یہ سارے کام ہو گئے, نہیں, بلکہ پہلے ہو چکا ہے اور اس کی اب پردے اٹھ رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا, یورپی میڈیا مغربی میڈیا وہی کچھ دکھاتا ہے, اتنا ہی دکھاتا ہے جتنا کہ ان کا سینسر اجازت دیتا ہے. اگر آج بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں غزہ کے لیے انسانیت کے نام پر, ہیومینٹی کے نام پر, مظلوموں کی حمایت میں, ظالموں کی مخالفت میں, اسرائیل کی مخالفت میں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دکھا رہے ہیں, تو اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ وہ پریشر جو ان کی حکومتوں پہ آنے والا ہے وہ ٹوٹ جائے. ویلا اگر یہ نہ دکھاتے تو یہی لوگ اپنی ہی حکومتوں کے خلاف آج مظاہرے کر رہے ہوتے. تو مغربی میڈیا جو کچھ بھی دکھا رہا ہے وہ اتنا ہی دکھا رہا ہے کہ جتنا ان کا سینسر اجازت دیتا ہے, جن کی ان کی آمریت اور ڈکٹیٹرشپ اجازت دیتی ہے, اور جہاں نہیں اجازت دیتی وہاں نہیں دکھائیں گے. آج جو کچھ بھی امریکی سیاستدان یوکرائن میں جا کر گڑبڑ کریں, یا جرمنی کے سیاستدانوں کی جاسوسی کریں جس کا خود اعتراف کریں, یا عراق اور شام میں جو کچھ ہو رہا ہے, یا مصر میں جو کچھ ہو چکا ہے, یہ جو کچھ بھی تصویریں آ رہی ہیں, اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں, یہ سب اتنا ہی دکھا رہے ہیں کہ جتنا ان کا سینسر اجازت دے رہا ہے. لہذا یہ تصور مت کیجیے گا کہ ہم بہت آزاد ہیں. نہیں, میں آپ کو مثال دوں. ٹورنٹو میں جمعۃ الوداع کے بعد جو سنڈے آیا, اس دن مظاہرہ ہوا, 20,000 افراد شریک ہوئے. رپورٹر کیا کہتا ہے, 200 پیپلز, 200 آدمی, اتنا جھوٹ. پھر کہتا ہے اگلی رپورٹ میں کہ نہیں, چونکہ وہاں جیوز بھی تھے, یہودی بھی تھے, ایک طرف مسلمان بھی تھے, وہاں کی قومی اسمبلی کے سامنے مظاہرہ ہوتا ہے, دونوں طرف سے ملا کے 1,000 آدمی ہو گئے. اس سے بڑا جھوٹ کہ جو جلسہ گاہ تھا جہاں پہ کچھ افراد کو بیٹھ کر بیٹھے تھے, وہاں سے اٹھ کے گئے, تقریریں ہوئیں, وہاں جانے کے بعد اس نے جو ہے وہ جو خالی کرسی تھی اس کی جو ہے وہ تصویر بنا کے کہا کہ جناب یہاں تو کوئی آیا ہی نہیں, دیکھیں فلسطین کے نام پر. اتنا جھوٹ, یعنی یہ تصور مت کیجیے گا مغربی میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے, بہت یہ انسانیت کے ہمدرد ہو گئے ہیں. انسانی حقوق کی دھجیاں جتنی امریکہ, برطانیہ, اسرائیل نے اور ان کے مغربی ممالک نے در حقیقت اڑائی ہیں, کسی اور نے نہیں اڑائی. جتنی خلاف ورزی انہوں نے انسانی حقوق کے لیے پامال کیا ہے, کسی اور نے نہیں کیا. اس بنا پر یہ بات ذہن میں رہے کہ جو کچھ بھی مغربی میڈیا دکھا رہا ہے وہ اپنی پالیسی کے تحت دکھا رہا ہے, تاکہ ان کی حکومتوں پر, ان کی عوام کا پریشر نہ آئے, اس پریشر کو توڑنے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ مصر میں اخوان المسلمین کی حکومت آئی, جمہوری حکومت تھی, مرسی کی حکومت, ٹھیک ہے کہ وہ نظری کے اعتبار سے وہابی تھے یا سلفی تھے یا کوئی اور بھی ان کا عقیدہ ہو سکتا ہے, لیکن بحیثیت مسلمان. مجھے ایک بہت ہی معتبر شخصیت نے بتایا, دیکھیے, لن یجعل اللہ, اللہ تعالی نے کوئی راہ قرار نہیں دیے کہ کافر آ کر مسلمان پہ حکومت کریں. جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی اور امریکہ نے آ کے بمباری کر کے طالبان کی حکومت ختم کی, تو یہاں سے ایک عالم گئے تو وہاں کے ایک مرجع نے پوچھا کہ وہاں کے لوگوں کا کیا کیا حال ہے. کہا کہ بہت خوش ہے, طالبان کی حکومت چلی گئی, نابود ہو گئی. کہا کہ وہاں کے علماء کا کیا حال ہے. کہا کہ وہ بھی نسبتا خوش ہیں. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کافر کے لیے یہ اتنا ذہن میں رکھیں کہ وہ آئے اور ایک مسلمان ملک پہ حکومت کرے. یہ ہے تشیع, کہ مسلمان ملک ہے, طالبان کی حکومت ہے, امریکہ کے ڈرون حملے کرتا ہے, ہمیں حق نہیں ہے کہ اس کی حمایت کریں. ریاست اسلامی ریاست ہے, اتنا ویژن ہمارا واضح ہونا چاہیے, اتنی وسعت ہونی چاہیے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, حضرت حجت اسلام بوترابی, یہ عالم دین تھے, سید تھے, قید ہو گئے ایران عراق جنگ میں. قید ہونے کے بعد ان کو دوسرے قیدیوں کی طرح بند کر دیا. وہاں پہ یہ ہوتا تھا قیدیوں کو ایک لباس پہنایا جاتا ہے, ایک جیسا داڑھی بھی بعض وقت منڈ دی جاتی تھی. ان میں تشدد ہو رہا تھا آغے بوترابی میں, تو یونائٹڈ نیشن کی ٹیم پہنچ گئی. ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے ہو, انہوں نے کہا بہت آرام سے ہیں. توجہ فرمائیے, ایران عراق شنگ میں ایک شیعہ عالم دین قیدی بن گیا, عراق کے ہاتھوں زدگوب ہو رہا ہے, شکنجہ کیا جا رہا ہے, یونائٹڈ نیشن کی ٹیم پہنچی, کیسے ہو تم کا بہت اچھا ہے. عراقی افسر یہ سمجھ رہا تھا یہ میری 10 برائیاں کرے گا, جو نہیں ہوں گی وہ بھی بیان کرے گا. جب وہ چلا گیا تو عراقی افسر پریشان ہو گیا, کہیں گے یا سیدی کیفا انتا, اے سید بہرحال جانتا تھا کہ اولاد جناب زہرا سے, یہ تم نے کیا کیا. قرآن کی آیت میں نہیں ہے, جب اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا, اللہ تعالیٰ نے کوئی راہ فضیلت اور برتری قرار نہیں دی ہے کافروں کے لیے مسلمانوں پر آئیں. تم جیسے بھی ہو مسلمان ہو, وہ جیسا بھی ہے کافر و مشرک ہے. اتنی وسعت ہونی چاہیے ہمیں. یہ ہے شیعہ علماء, یہ شیعہ مکتب, کہ طالبان کی حکومت بھی ہے تو اخوان المسلمین کی حکومت کو سعودی عرب نے پیسہ دے کر اس لیے ہٹوایا, آمریت اس لیے آئی تاکہ وہاں پہ اسلامی بلاک قائم نہ ہو سکے. کیوں؟ تاکہ وہ اسرائیل کے خلاف مضبوط محاذ نہ بنا سکیں. یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کے جو سابق امیر تھے وہ ایک خاص طبقہ فکر سے تعلق رکھتے تھے, اور جب حکومت ختم ہو گئی تو دبے الفاظ میں ہم ہی کر کے رہ گئے وہ. لیکن مذمت نہیں کی, اور سینکڑوں کی تعداد میں اخوان المسلمین کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیے, سزائے موت سنا دی گئی 485 کے قریب, جو فکر مجھے یاد آ رہی ہے. ایک لفظ یہاں پہ جماعت اسلامی نے نہیں بولا, کیوں؟ کیونکہ وہاں سے سعودی گورنمنٹ جو ہے ان پہ پریشر دے رہی تھی. اب آپ نے دیکھا کہ کتنا ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے, کتنی سمتیں اور جہتیں چینج ہو جاتی ہیں. اخوان المسلمین کی کیوں مذمت کی گئی؟ اسلامی بلاک نہ بن سکے. شام پہ حملہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ شام کو کمزور کیا جائے. ادھر سے جب شام کمزور ہوگا تو پھر لبنان کمزور ہوگا, حزب اللہ کمزور ہوگی, اور حزب اللہ کمزور ہوگی تو پھر دوسری جانب ایران کمزور ہوگا, ایران کا اثر عراق پہ آئے گا, اور پھر یہ ہوتے ہوتے پاکستان اور افغانستان اور جتنی بھی ریاستیں ہیں جو روس سے ٹوٹ کر آزاد ہوئی ان میں جائے گا. جس کو آج سے 6 سال اور 5 سال پہلے یورپی میڈیا نے کہا کہ ہلال شیعی, یہ شیعہ بیلٹ بن رہی ہے مشرق وسطی میں, اس کو روکا جائے. انقلاب آ رہا تھا, آپ نے دیکھا مصر میں انقلاب آیا, بحرین میں انقلاب آیا, سعودی عرب میں مظاہرے شروع ہوئے, تیونس میں آیا, مختلف ممالک میں عوامی تحریکیں اٹھنی شروع ہوئیں, جس کو رہبر معظم نے فرمایا کہ یہ انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے. دیر سویر ہو سکتی ہے کہ رکنے والا نہیں ہے یہ سلسلہ, رکنے والا نہیں ہے. اس بنا پر یمن ہو, تیونس ہو, شام ہو, بحرین ہو, وہاں پہ مصر کو کمزور کیا گیا, یہاں پہ شام کو کمزور کرنے کے لیے. اس کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان سے بخشو نام کے ایک ایسے وزیر اعظم کو لایا جائے. وہ بخشو آپ نے بی بی سی کی رپورٹ سنی ہوگی, جس کو لوگوں نے میڈیا کے ذریعے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک کلپ کی صورت میں ڈالا ہے نواز شریف کی حکومت کو, کیسی کٹ پتلی حکومت کہ جو ہمارے تمام احکامات پہ عمل درآمد کرے, جعلی بوکس ووٹنگ کے ذریعے سے نواز شریف کو لایا جاتا ہے, پوری سرکاری ٹیم کو مذاکرات کے نام پہ لگا دیا جاتا ہے کہ مذاکرات مذاکرات مذاکرات, اور ان کو ٹائم فریم دیا جاتا ہے کہ یہاں سے ہجرت کریں. سکندر کا واقعہ جو اسلام آباد میں ہوا وہ ایک ڈرامہ تھا, تاکہ وہ پاکستان میں جو دشمن اہل بیت, دشمن سنی, دشمن شیعہ تنظیموں کے مجاہد جو گئے تھے شام میں لڑنے کے لیے بشار الاسد سے, ان کے جنازے آئے تھے, ان کی توجہ کو ہٹانے کے لیے سارا ڈرامہ کھیلا گیا. تو یہاں سے بھیجا گیا تاکہ پاکستان میں جو ہے اس طریقے سے مجاہدین وہاں پہ گئے. وہاں پر جب حزب اللہ اور شامی فوج نے در حقیقت جب اپنا عمل شروع کیا, وہاں سے یہ بھاگے اور پھر یہ عراق میں آئے. عراق میں آنے کے بعد یہ گروہ کہ جس کو سعودی فنڈز دیتے تھے, پالتے تھے, یہ اب بالکل ایک پاگل کتے کی مانند انہوں نے سعودی عرب پہ بھی حملہ کیا. بالکل آپ کو یاد ہوگا, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, اور اصغر صاحب موجود ہیں, بہت ہی جہاں دیدہ شخصیت ہیں, سیاست پہ بھی نظر ہے اور پاکستان کے حالات پہ بھی گہری نظر ہے, وقتاً فوقتاً تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے. صدام حسین جس کو پوری سپورٹ دی گئی تھی کہ وہ ایران پہ حملہ کرے, اس نے جا کے کویت پہ حملہ کر دیا. کویت تو اس کو حلیم بنا ہوا تھا ان کا. یہی کام داعش نے کیا, آئی ایس آئی ایس نے کیا کیا کہ سعودی عرب پہ حملہ کیا. موصل اور اس سے اسی بیلٹ پہ جتنے بھی سرحدی علاقے ہیں وہ اتنی آسانی سے اس لیے فتح ہو گئے کہ وہ ساری ویڈیوز اب آپ کو سوشل میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ, یوٹیوب پہ مل جائیں گی. کس طریقے سے آتے ہی انہوں نے بدترین کشت و کشتار, قتل کا بازار گرم کیا, خوف دہشت. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے نام نہاد مفتیوں کے فتوے آنے لگے, کبھی جہاد النگاہ پر, کبھی اپنے محرموں سے نکاح کرنے کے بارے میں, اور پھر اور تو اور ابھی ایک فوزان نامی صاحب کی مفتی, انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جناب اسرائیل پہ لعنت مت کریں, لعنت بھیجنا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت فلاں فلاں تک جاتا ہے, لہذا اس کا قرآن میں ذکر آیا ہے, لہذا اسرائیل کو آپ لعنت نہ کریں. اب یہ منطق دی جا رہی ہے, شیطان کو بھی لعنت نہ کریں, اعوذ باللہ, شیطان کا ذکر قرآن میں موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طریقے سے ذہن سازی کی گئی ہے, برین واشنگ کی گئی کہ تیار کیا جائے. اور دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ غزہ پہ بدترین حملے, یہ غزہ پہ بدترین حملے کیوں ہوئے, یہ موقع کیوں تھا, اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا, رمضان میں اس سے پہلے کیوں شروع کیے گئے, وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ, اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کے بڑے بڑے اکابرین سے میں نے سنی ہے, بنفس نفیس, انہوں نے کہا کہ یہ سعودی عرب نے جو پیسہ دیا اور حضرت زینب کے مزار پہ جو کچھ بھی حملہ ہوا, یا حضرت رقیہ جو حضرت سکینہ کے نام سے مشہور ہیں ان کے مزار پہ حملہ ہوا, تو انہوں نے کہا کہ یہ در حقیقت یہ سعودی فنڈ ہے جو نظر آ رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, کھل کر انہوں نے مذمت کی ہے. یعنی جو پورا زور لگا دیا تھا سعودی عرب نے کہ وہ شام پر حملہ کروائے امریکہ کے ذریعے سے, پورا زور لگا دیا تھا لیکن نہیں ہوا. روس یا چین یا ایران اور دوسرے جو غیر جانبدار ممالک تھے انہوں نے ریزسٹ کی, مزاحمت کی, اور وہ حملہ ناکام ہوا. امریکہ بدترین شکست سے دوچار ہوا, عراق میں اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکا, افغانستان میں اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکا, 35 برسوں سے ایران سے جنگ کر رہا ہے کچھ نہیں کر سکا, جس کو امام خمینی نے ایک جملے میں کہا تھا امریکہ ہیچ غلطی نمی توانت بکنت, امریکہ ہمارا بال بھیگا بھی نہیں بگاڑ سکتا. جب نہتے تھے تم نے 8 سال پوری دنیا کو بسیج کیا, رضاکار بنایا صدام کی حمایت کی کہ ہم پہ حملہ کرو. صدام کہتا ہے انٹرویو دیتے ہوئے کہ جناب صبح جو ہے انٹرویو دے رہا ہوں, آدھا حصہ جو ہے باقی حصہ تہران میں ہوگا, اتنا یقین تھا ان کو. اس طریقے سے انہوں نے کیا ہوا, بدترین شکست, ایران کو کچھ نہیں کر سکے. ادھر سے مصر میں اخوان المسلمین کامیاب ہوئے, بحرین میں انقلاب آیا, تیونس میں انقلاب اٹھنے لگے, یمن میں عوامی جو ہے تحریکیں اٹھنے لگی, ایک ولولہ ہو گیا عالم اسلام میں. ان تحریکوں کو روکنے کے لیے اور امریکی شکست کو نہ کا چہرہ صحیح کرنے کے لیے, یعنی یوں کو میک اپ کرنے کے لیے, اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی گئی کہ وہ غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام کرے. وہاں فوجیوں کو نہیں مارا جا, حماس یا جہاد اسلامی کی فوجیوں سے جنگ نہیں ہو رہی ہے. اور پھر آپ یہ ظلم و ستم دیکھیں کہ یعنی اگر اپنے دفاع میں اگر فلسطینی حملہ کرتے ہیں تو اس کی مذمت کی جاتی ہے, لاکھوں ملین ڈالر دینے کا اعلان کرتا ہے اوباما. یعنی اس سے بڑھ کر اور انسانیت کی تذلیل کیا ہوگی کہ تم انسانی حقوق کے دعوے دار ہو اور یہ سب کر رہے ہو. میں چونکہ وقت محدود ہے, میں جو وقت مجھے آدھے گھنٹہ دیا گیا اسی میں ختم کروں گا. یہ غزہ میں جو کچھ ہوا یہ سب امریکی شکست کے جو اسباب اور جو پہلو سامنے آئے تھے اس کا رنگ تبدیل کرنے کے لیے. آپ دیکھیں پوری دنیا چیخ رہی ہے اسرائیل کے خلاف, لیکن اسرائیل نے ڈٹائی کے ساتھ, وقاحت کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ کھلے عام معصوم بچوں کو مار رہا ہے. تصویریں دیکھی ہیں آپ نے, 6-6 ماہ کے بچے جن کے آدھے آدھے سر کھلے ہوئے ہیں. کس طرح بچے اپنے والدین کی لاشوں میں بیان کر رہے ہیں. آیت اللہ خامنہ نے بابا کے تو ہلکا کہ اسلحہ دیا جائے, ان کی مدد کی جائے. مغربی کنارے میں تو میزائل میں نہیں ہیں, وہاں جو آپ دیکھتے ہیں غلیلوں سے لڑ رہے ہیں, واقعی پتھروں سے لڑ رہے ہیں. یہ تیسری نسل ہے کہ جو اس وقت انتفاضہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے. تو یہ پوری پلاننگ کی گئی ہے, تو ہمیں حساس ہونا ہے. انہدام جنت البقیع ایک نقطہ آغاز ہے اس ظلم کے خلاف. عراق میں آپ دیکھیں حضرت غوث العظم کے اصحاب کے مزارات تباہ کیے گئے, حضرت یونس کی اور دوسرے انبیاء اور دوسرے صحابہ اکرام کی قبور کی بے حرمتی کی گئی. یہاں تک کہ اطلاع یہ ہے کہ حضرت عمر کے پوتے کا مزار وہاں تھا, اس کو بھی انہوں نے منہدم کیا ہے. تو یہ شیعہ سننے کا مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں تک کہ یعنی ایک مصری مفتی یہ کہتا ہے کہ غزہ کی مدد نہ کرو, کیوں, یہ شیعہ ہیں, ہم روافضہ، وہ رافضی ہیں، ان کی مدد نہ کرو، چونکہ ایران ان کی سپورٹ کر رہا ہے۔ اس حد تک لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو خاک و خون میں غلطہ تڑپتا بلکتا سسکتا دیکھتے ہیں، لیکن کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ماشاء اللہ ہماری حکومت تو ویسے ہی کٹ پتلی ہے، انہوں نے جو جمع انہوں کا پرچم سرنی کو ہو جائے گا۔ لیکن اس مرد ہور کی آواز جو آج سے یوں کہوں 60 کی دہائی میں اٹھی تھی امام خمینی کی آواز اسرائیل کے خلاف، شاہ ایران کی جو خفیہ ایجنسی تھی سواق، اس نے آ کے کہا آپ یہ مت کہیں کہ اسلام خطرے میں ہے، ہم آپ کو اجازت دیں گے، آپ یہ نہ کہیں کہ اسرائیل مسلمانوں کو دشمن ہے۔ اس وقت امام خمینی نے 60 کے اشرے میں کہا تھا اسرائیل مسلمانوں کو دشمن ہے، اس وقت کہا تھا جب کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وقت امام خمینی نے نعرہ دیا تھا مر برگ امریکہ، مرد آباد امریکہ، کوئی سمجھنے کے لیے تھا، آج دنیا سمجھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جنت البقیع کا مسئلہ ہمیں جہت دیتا ہے۔ میں پھر کہوں گا حساسیت شیعہ سنی کو شو کرنی چاہیے، اہل بیت، امہات المومنین، صحابہ اکرام، تابعین، تابع تابعین، اولیاء دین، حتی صوفی اکرام، جن کی جو بھی جیسے بھی خدمات ہیں، شیعہ سنی نہیں ہیں، ڈیوائیڈ مت کریں ان کو، یہ قومی اثاثہ ہیں، اسلامی اثاثہ ہیں، اس کے لیے مشترکہ جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم نہیں سدھرے، اپنے لیے حکمت عملی وضع نہیں کی، آیت اللہ خامنے کا کھلا فتویٰ موجود ہے کہ اہل سنت کی مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، حرام کا لفظ ہے، یہ جرت صرف آیت اللہ خامنے میں ہے۔ جس طرح زنجیر زنی کے بارے میں فتویٰ دیا تھا، اسی طریقے سے کہا کہ مقدسات کی توہین حرام ہے، اس لیے کہ آئمہ کا شیوا یہ نہیں ہے، تبرک معنی غلط کیا جاتا ہے، علمی اختلاف الگ چیز ہے، علمی اختلاف سے منع نہیں کہ علمی اختلاف کا میدان ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، اسلوب ہوتا ہے، روش ہوتی ہے، لغت ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے، آداب ہوتے ہیں، اخلاق ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ آیت اللہ خامنہ ای میں جرأت ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے مخالف زیادہ ہیں۔ تو عالم اسلام کو متحد ہونا ہوگا، جنت البقیع سے شروع کریں، آئیے اس ظلم سے شروع کریں، اور اس دور تک کہ آج بھی قبور کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، پاکستان میں اولیاء الہی کے، صوفی اکرام کے مزارات محفوظ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے کہ کوئی کرپشن ہوتا ہے، کوئی بڑائی ہوتی ہے، اس کو سامنے لائیں۔ دوسری جانب میڈیا ہمارا مسلسل جو ہے وہ اولیاء اکرام کے خلاف ایسی باتیں اور ایسے ڈرامے اور ایسے پروگرام نشر کر رہا ہے کہ جس سے اولیاء اکرام کی توہین ہوتی ہے، یہ بھی قبول نہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم مسلمان متحد نہیں ہیں۔ کاش کہ ہم متحد ہوتے، ایک ہوتے، تو نہ جنت البقیع گرتا، نہ اہل بیت کے مزار تباہ و برباد ہوتے، نہ امہات المومنین کے سروں پر جو قبے و بارگاہ بنی تھی وہ ٹوٹتی، نہ صحابہ اکرام کے جو مزارات ہیں ان کی بے حرمتی ہوتی، نہ تابعین و تبع تابعین اولیاء اور صوفیہ اکرام کی مزارات کی بے حرمتی ہوتی۔ لہذا ضرورت ہے، اور یہ کام علماء کا ہے، یہ کام خطباء کا ہے، یہ کام روشن فکروں کا ہے کہ آئیے ہم جہت دیں عوام کو، ان کی خواہشات کے برخلاف اپنی ذمہ داریوں پر۔ امام حسین نے معاویہ ابن ابی سفیان کے دور میں خطبہ ارشاد فرمائے میدان منا میں، علماء کی ذمہ داریاں پڑھنے کے قابل ہیں، یقیناً علماء جانتے ہیں، لیکن آپ بھی پڑھیں، وہ خطبہ منا کے نام سے مشہور ہے۔ کہا کہ یہ جو کچھ بھی تمہاری تعظیم و تکریم اور عزت و احترام ہے، یہ اس وجہ سے کہ تم احکام الہی میں عمل پیرا ہو، لوگوں تک اس کی تبلیغ کرو، لیکن اگر تم تبلیغ نہ کرو تو پھر یہ ٹائٹل تمہیں نہیں بچا سکتا کہ تم رسول اللہ سے منسوب ہو، تم فلاں سے منسوب ہو، تم اہل بیت سے منسوب کرتے ہو۔ آخری نقطہ کہہ کر میں اپنی گفتگو تمام کروں گا، دیکھیے نسبتیں نہیں بچائیں گی، قربتیں نہیں بچائیں گی، حضرت نوح کا بیٹا سگا بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، سل بھی بیٹا ہے، حضرت نوح کے نطفے سے ہے، لیکن جب ڈوب گیا تو حضرت نوح نے کیا کہا، یہ تو میرا بیٹا ہے، خدا نے کہا انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ اہل اگر بمانے اولاد نے جب بھی، اور اہل بمانے صلاحیت نے جب بھی، دونوں معنی میں، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، نہ اولاد ہونے کی حیثیت سے، نہ نسبت ہونے کی حیثیت سے، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے. نسبت و قربت نبی کا سگا بیٹا بیوی بی کیوں نہ ہو, جہنمی ہو جائے گا. لیکن جس کا عمل اچھا ہو وہ سلمان بھی کیوں نہ ہو, فارس اٹھ کا ہو, تاکہ سلمان من اہل البیت, اس کو اپنے سے عمل سے نسبت دی ہے. تو قربتیں اور نسبتیں نہیں بچائیں گی, عمل بچائے گا. مسلمانوں کی کمی یہی ہے کہ عمل سے دور ہیں, نسبت و قربتوں میں فخر کرتے ہیں بس. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حساسیت کو اور زیادہ کریں. شیعہ سنی مل کر, علماء, خطبہ, عوام مل کر اس ظلم کے خلاف اور اس ظلم کے بتبا جو کچھ بھی واقعات آج تک رونما ہو رہے ہیں سیاسی حوالے سے, بین الاقوامی سطح پر, ریجن کی سطح پر, ہمیں چاہیے کہ اس کی مذمت کریں. اگر ہم ایک ہوں گے, ہم متحد ہوں گے, تو پھر ہمارے پیچھے چلنے والے لوگ اور افراد بھی متحد ہوں گے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپڈیٹ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے. اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمیں صعوبتیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت فلسطین کا مسئلہ ہے, عالم اسلام کا سب سے بنیادی اور پہلا مسئلہ اس وقت یہ امت مسلمہ کا, بحرین کا ہے, شام کا ہے, عراق کا ہے, افغانستان کا ہے, پاکستان میں یہ قتل و غارت کیا جا رہا ہے. خداوندہ ہمیں توفیق دے کہ ان سب مسائل سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو متحد, منسجم اور یکسو اور یکجہت کر سکیں, کہ انشاءاللہ اگر ہم متحد ہوں تو انشاءاللہ ہم پوری دنیا پہ غالب علیہ السلام و یعلو ولا یعلا علیہ. حدیث مبارک ہے اسلام سب سے اونچا ہے, ولا یعلا علیہ, اس سے کوئی چیز اونچی نہیں ہے. خداوندہ ہمیں پرچم اسلام, پرچم توحید کے تلے متحد رہنے, جمع رہنے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.